أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لیجئے مومنین اکرام، دبستان زہرا لائبریری، روحوں کا سفر موت کے بعد، یہ کتاب ایک نادر و نایاب کتاب ہے جس میں برزخ کی زندگی اور موت کے بعد متعدد واقعات جو روح کے ساتھ گزرتے ہیں ان کو بتایا گیا ہے. لہذا ان مومنین کے لیے کہ جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے کتاب کا مطالعہ نہیں فرما سکتے، یہ کتاب کیسٹ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ وہ کیسٹ سن کر استفادہ کر سکیں. اس کتاب کے مؤلف ہیں حضرت حجت الاسلام آقا سید حسن نجفی قوچانی، مترجم محمد اطہر مرزا MA B.Ed. مقدمہ و تتمہ لکھا ہے مروج الاحکام الحاج مولانا سید محمد عباس قمر زیدی صاحب. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسانی روحیں آسمانی پرند ہیں جو بشری اجسام کے قفس میں قید ہیں. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. لیجئے اب حاضر خدمت ہے مقدمہ کتاب از الحاج مولانا سید محمد عباس قمر زیدی صاحب. انقلاب اسلامی ایران کے بعد جب میں ایک معزز وفد کے ہمراہ مئی 1979 میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے شہر مقدس قم جمہوریہ اسلامی ایران گیا، تو واپسی پر مشہد مقدس میں حضرت علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا، اور حرم اقدس کے صحن کبیر میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا عبداللہ شیرازی علی اللہ مقامہ کی اقتدا میں مغربین کی نماز جماعت کی ادائیگی کی سعادت بھی حاصل کی. چنانچہ اس شب جس کی صبح پاکستان کے لیے روانگی تھی، میرے پہلو میں کھڑے ہوئے شریک جماعت ایک مہذب و تعلیم یافتہ ایرانی بزرگ نے مجھے امام خمینی سے ملاقات پر مبارکباد دیتے ہوئے بطور یادگار و تحفہ ایک کتاب بنام سیاحت غرب عنایت کی، اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں اس مختصر وقت میں اور کوئی خدمت نہ کر سکا. میں نے خلوص قلب سے شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو کر اگلی صبح کو پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا. پاکستان آ کر مصروفیات کی بنا پر مجھے کتاب کے مطالعے کا قطن موقع نہ مل سکا، بلکہ میں اس کے نام سے ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ مغربی ممالک یعنی یورپ کا کوئی سفر نامہ ہے جس کو موقع ملنے پر مطالعہ کروں گا. تقریباً ایک سال بعد نواب شاہ کے سفر کے دوران ماہ رجب میں مجھے کتاب کے مطالعے کا موقع ملا، تو میں سرے ورق پڑھ کر ہی حیران رہ گیا، اور جذبہ اشتیاق نے مجھے مسلسل مطالعہ کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ کتاب کا اصل نام سیاحت غرب ہے، یعنی سرنوشت ارواح بعد از مرگ تھا. کتاب کے مؤلف حضرت حجت الاسلام فقیہ بزرگ آقا سید حسن نجفی قوچانی قد سرہونے اس قدر عجیب و دلچسپ انداز اور سادہ فارسی زبان میں یہ کتاب تحریر فرمائی تھی کہ شروع کر کے ختم کیے بغیر کتاب چھوڑنے کو دل ہی نہ چاہتا تھا. میں نے کئی مرتبہ کتاب کا مطالعہ کیا اور اکثر مجالس میں اس کتاب کے حوالے سے چند مضامین بیان کیے، تو سامعین کا اصرار ہونے لگا کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ جلد شائع کر دیا جائے، مگر عدیم الفرصتی تعمیل اصرار میں مانے رہی. نتیجتاً اصل کتاب ہی غائب ہو گئی اور میں مجبور ہو گیا کہ کتاب ایران سے دوبارہ حاصل کروں۔ جولائی 1986 میں قسمت نے یاوری کی اور سرزمین مقدس ایران کی زیارت کا صرف شرف حاصل ہوا تو میں نے یہ کتاب حاصل کر لی، مگر میں اپنی علالت کی وجہ سے قدر نا امید تھا کہ کیسے ترجمہ کروں گا، کیسے کتاب شائع ہوگی۔ لیکن قدرت نے فوراً انتظام کیا کہ میرے نہایت ہی کرم فرما مخلص و قابل دوست جناب مرزا محمد اطہر صاحب MA BA B.Ed مشہد مقدس میں دوران زیارت مل گئے، اور انہوں نے میری کیفیت کے پیش نظر کتاب کے بارے میں گفتگو کے دوران فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کتاب کا ترجمہ کر دوں۔ مجھے ان الفاظ سے اس قدر مسرت ہوئی کہ گویا ایک ایسی دولت مل گئی جس کی تلاش میں میں سرگردان تھا۔ میں نے موصوف کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا، لیکن واپس وطن آ کر موصوف کو کتاب دیے بغیر میں دوبارہ امریکہ چلا گیا، اور پھر تاخیر ہو گئی، لیکن واپسی کے بعد محترم مرزا صاحب نے مختصر سی مدت میں اس کتاب کا اتنا پیارا برجستہ اور سادہ ترجمہ کر دیا کہ میری روح خوش ہو گئی۔ خداوند عالم و ائمہ علیہ السلام موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے تو صرف پرخلوص دعائیں اور شکریہ کے چند الفاظ ہی پیش کر سکتا ہوں، گر قبول افتاد زہے عز و شرف اب چاہتا ہوں حاضر خدمت ہے پیش گفتار۔ بسم اللہ تعالی، ہر انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ موت کے بعد کے حالات و واقعات یعنی عالم برزخ کی زندگی جس سے ہر ایک کو پالا پڑنا ہے کے متعلق کچھ سمجھے، اس لیے کہ عالم برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے قطعاً مختلف ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جس طرح زندگی گزارتا ہے اس کے انجام کے طور پر وہاں کی حیات کس قسم کی ہوگی، وہاں کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، وہاں کے موجودات کی کیفیت کیا ہے، اور آیا وہاں کھانا پینا، رہنا سہنا، سونا جاگنا، دوستی و دشمنی وغیرہ کا کوئی وجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیسے ہے اور کن شرائط کے ساتھ مشروط ہے، موت کے بعد قیامت تک کا عرصہ کتنا ہے، اور اس طویل مدت میں انسان کی سرگرمیاں کیا ہوں گی، وہاں کی خوشحالی کی کیفیت کیا ہے اور بدبختی کیسی ہے، کیا موت کے بعد انسان کی روح کو کوئی جسم ملے گا، اور آیا وہ جسم جو وہاں ملے گا انسان کے دنیاوی جسم سے کوئی مشابہت رکھتا ہے یا نہیں، اصولاً موت کے بعد انسان کو جسم کی ضرورت بھی رہتی ہے یا نہیں، یا ارواح مستقل طور پر جسم و جسمانیات سے آزاد و مستغنی ہو کر مسلسل نامعلوم سمت میں محو پرواز رہتی ہیں، اور آیا ان روحوں کا تعلق بعد موت اس دنیا سے باقی رہتا ہے یا نہیں۔ یہ سوالات اور اسی قسم کے دوسرے استفہامات ہیں، اس کتاب کے مندرجات انہی سوالات کا جواب ہیں۔ مرحوم مؤلف نے نہایت ہی شیریں بیانی اور دلچسپ پیرائے میں قاری کو عالم ارواح اور برزخ کی سیر کرائی ہے۔ انہوں نے گویا کچھ دیر کے لیے انسان کو اس کثیف اور مادی جسم کی آلودگیوں سے نکال کر زندگی کے شور و شغب سے دور آغوش ملکوتی و روحانی میں کھینچ لیا ہے، اور وہی حیات برزخ ہے۔ اصولاً آدمی اپنے محدود حواس و جہل و نادانی کی وجہ سے مجبور ہے کہ وہ موت کے بعد عالم برزخ کے متعلق کہ جس کی کیفیت اور نوعیت معلوم نہیں ہے وہ کس طرح ہے اور کن شرائط سے مشروط ہے کچھ سوچ یا سمجھ سکے، اس لیے کہ حواس انسانی اتنے کمزور ہیں کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں بھی جو قلیل ہے جہاں وہ روزمرہ کی احتیاجات اور زمان و مکان کی قید میں گرفتار ہے یہ معلوم کر سکے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ خاص طور پر بعد از مرگ احوال برزخ کی کیفیت وہ مشکل ترین معاملہ ہے کہ اس کی توضیح و تحلیل اور تجزیہ سادہ طریقے سے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جس زندگی کا تجربہ رکھتا ہے وہ محدود ہے، اور عالم برزخ اس خلیل و محدود زندگی کے مقابلے میں لامحدود و لامتناہی ہے۔ اس کے علاوہ موت کے بعد کے واقعات وہ ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئے، اور انسان کا علم و اطلاع ہمیشہ ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہے جو واقع ہو چکے ہوں، تو جو چیز ابھی تجربے ہی میں نہیں آئی اس کا علم بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ لہذا اب کیا کیا جائے؟ کیا اس سلسلے میں علم و آگہی کا راستہ بالکل مسدود ہے؟ اور کیا اس کی وجہ سے انسان اس کے متعلق تجسس ہی کو ترک کر دے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں ہر انسان کی مدد کوئی چیز کر سکتی ہے، تو وہ منابع اور آسمانی کتابیں ہیں، اور اس کے ساتھ وہ مقدس اور برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں عرف عام میں پیغمبر کہا جاتا ہے، اور یا ان کے حقیقی جانشین یہی وہ وسیلے ہیں جو آدمی کو جہل و حیرت کی تنگ و تاریک راہوں میں ہدایت کی شمع دکھلاتے ہیں۔ انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کی روشن تاریخ زندگی ہر آلودگی سے پاک ہے، یہ حضرات شاہد صادق ہیں، یہ حضرات نعوذ باللہ فریب کار و جھوٹے نہیں تھے، اور نہ سادہ لوح اور خیالی دنیا میں رہنے والے، کہ ان بزرگوں نے کسی غرض یا لالچ یا جہالت کی وجہ سے خیالی افسانے تراش کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیے ہوں، بلکہ یہ حضرات اپنے فہم و عقل و درایت و شعور اور سلامت روی کے لحاظ سے تمام نوع بشر سے افضل ترین ہیں، اور ان کے فرمائے ہوئے بہت سے ایسے مطالب و معنی ہیں کہ جو بظاہر خلاف طبیعت اور عجیب و غریب نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت صحیح اور عین مطابق واقعہ ہیں، کیونکہ ان کا علم اس سرچشمے فیض کے مطابق ہے جسے وحی الہی یا کتاب خدا کا نام دیا جاتا ہے، اور وہاں شک و شبے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم نے کتاب ہدایت کو جہل کے رفع کرنے اور بیداری بشر کے لیے بھیجا ہے، اور ان آسمانی کتابوں میں کامل ترین کتاب قرآن مجید ہے، اور حادیان برحق میں اکمل ترین ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ کلام مجید پیغمبر اسلام اور ان کے اوصیاء گرامی کی تعلیمات کا ماحصل یہ ہے کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، ناقابل اعتبار، اور عالم حیات بعد از مرگ حقیقی بھی ہے اور دائمی بھی۔ اس عالم میں خوش نصیب وہ ہوگا جس نے اپنی دنیاوی زندگی کو بیداری و آگاہی اور احکام خدا کے مطابق گزارا ہوگا، وہ وہاں دائمی سعادت و آسائش کی آغوش میں رہے گا، اور اللہ کی نعمات بے پایا سے بہرامند ہوگا، اور جس نے دنیا کی زندگی غفلت و تباہ کاری میں گزاری ہوگی اس کے لیے عقوبتیں اور دردناک عذاب ہیں، کہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہیں۔ بے شک آغوش ابدیت لامتناہی عرصے پر محیط ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی خواہ 70 یا 80 یا 100 سال ہی کیوں نہ ہو، بالکل سمندر کے مقابلے میں قطرے کی مانند ہے۔ ہاں، یہ انسان کتنا ظالم و جاہل ہے۔ بہرحال موجودہ کتاب میں بشارات انبیاء و آیات و روایات کے لحاظ سے عالم برزخ کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس میں صالحین کی سعادت اور گناہگاروں کی بدبختیاں دکھلائی گئی ہیں، اور عالم برزخ میں ان تمام چیزوں کی تجسیم و تحلیل و تجزیہ کر کے بتلایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں آیات و روایات سے مدد لی گئی ہے، اور تمثیلی طریقہ کار اپنا کر ان آیات و روایات کی توضیح کی گئی ہے تاکہ مطلب مبہم نہ رہ جائے۔ امید ہے کہ عالی قدر قاری صاحبان توضیح و تفسیر میں اتفاقی نازش یا اشتباہ دیکھیں تو اسے سہو شمار کر کے درگزر فرمائیں۔ مؤلف گزارش: کتاب حاضر کے مطالعہ کرنے والے حضرات سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ مطالعے کے بعد میرے والدین مرحومین کو ایک سورہ فاتحہ کا ثواب عنایت فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ شکریہ اختر الناس سید محمد عباس قمر دے۔ پہلا باب: منزل قبر اور برزخ کی ابتدا، سیاحت غرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ ہزار ہزار درود و سلام پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد پاک پر، جنہوں نے فرمایا کہ دنیا کی دوستی ایک بڑی بیماری ہے، اور اولاد آدم کی تمام بیماریوں کی اصل یہی ہے، باقی بیماریاں اسی اصل کی شاخیں ہیں، اور موت کی یاد ان بیماریوں کا علاج ہے۔ اما بعد، یہ بندہ خدا کہتا ہے کہ اس سے قبل 1307 شمسی میں میں نے اپنی گزارشات ابتدائے طالب علمی سے لے کر آخر تک لکھی اور اسے سیاحت شرق کا نام دیا، اور جبکہ 1312 شمسی میں میں عالم برزخ کے حالات لکھنے بیٹھا ہوں اور اس کا نام سیاحت غرب تجویز کرتا ہوں تاکہ یہ میری طرف سے یادگار رہے اور ملت کے لیے پند و نصیحت کا ذریعہ بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بدن عنصری و مادی اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک دبیز پردہ ہے، اور یہ اس قدر دبیز اور سخت ہے کہ انسان اس سے ماورا دوسرے عالم پر نظر نہیں کر سکتا، اور موت اس دبیز پردے سے باہر آ جانے کا نام ہے کہ اس پردے دبیز کے برطرف ہو جانے کے بعد آدمی وہ سب کچھ دیکھنے لگتا ہے جو اس سے پہلے دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ان حقائق تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید، یعنی تو اس دنیا میں آج تک بے خبر تھا، ہم نے تیری نگاہوں کے سامنے سے موت کے بعد مادی پردے ہٹا دیے کہ تو موت کے بعد کے عالم کو روز روشن کی طرح دیکھتا رہے۔ چنانچہ میں مر گیا، بس میں نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے جسم میں جو بیماری تھی وہ رفع ہو چکی ہے، میں بالکل تندرست اور ٹھیک ہوں۔ میرے عزیز و اقارب میرے جنازے کے اطراف میں گریا و فغاں کر رہے ہیں، میں ان کے رونے پیٹنے سے رنجیدہ ہو رہا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ میری تو بیماری رفع ہو گئی ہے، مگر میری بات کوئی نہیں سنتا، گویا وہ مجھے دیکھتے ہی نہیں ہیں اور نہ میری آواز ہی سنتے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب یہ لوگ مجھ سے دور ہیں، چنانچہ میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے جنازے پر مرکوز کر دی، خصوصاً چہرہ اور بائیں پہلو پر نظریں جما دی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اوریاں تھی۔ بعد میں میرے جنازے کو غسل و کفن دیا گیا اور دوسرے کاموں سے فراغت پا کر اسے قبرستان کی طرف لے چلے۔ میں خود بھی اپنے جنازے کے جلوس میں شامل تھا۔ میں نے اس جلوس جنازہ میں ہر قسم کے جنگلی جانور اور درندے دیکھے جن سے مجھے خوف لگنے لگا، مگر دوسرے لوگ جو جنازے کے ہمراہ تھے نہ تو انہیں ان جانوروں سے کوئی خوف تھا نہ ان سے اذیت محسوس کر رہے تھے، گویا وہ سب ان کے پالتو جانور ہوں اور ان سے انتہائی مانوس ہوں۔ اسی طرح قبرستان پہنچے، میں نے اپنی قبر میں کھڑا ہوا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا کہ میرے جنازے کو سر کے بل قبر میں اتارا گیا۔ جنازے کا قبر میں پہنچنا تھا کہ وہاں قسم قسم کے جانور نامعلوم کہاں سے آ گئے، انہیں دیکھ کر میرے خوف اور وحشت کی انتہا نہ رہی کہ اتنے میں قبر میں پیدا ہونے والے جانوروں نے جنازے پر حملہ کر دیا، مگر جو شخص جنازے کو قبر میں اتار رہا تھا اس پر نہ ان جانوروں کا خوف طاری ہوا اور نہ وہ ان سے معترض ہوا، گویا اس نے ان جانوروں کو دیکھا ہی نہیں۔ بس وہ شخص میرے جنازے کو قبر میں لٹا کر قبر سے باہر نکل گیا، لیکن میرا اس مردہ جسم سے تعلق تھا اس لیے میں قبر ہی میں رہا۔ میں نے کوشش کی کہ ان جانوروں کو دفع کروں مگر وہ بہت زیادہ تھی اس لیے مجھ پر غالب رہے۔ وجہ یہ بھی تھی کہ میرے اوپر خوف و دہشت کا اتنا غلبہ تھا کہ میرا وجود لرز رہا تھا، اس لیے میں نے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، مگر کوئی میری مدد نہ کون آیا بلکہ وہ اپنے کام میں مشغول رہے، گویا قبر میں جو ہنگامہ بپا تھا اس کو وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ یکایک قبر میں کہیں سے کچھ لوگ آن موجود ہوئے اور انہوں نے میری امداد کی، جانور انہیں دیکھ کر فرار کر گئے۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ حضرات کون ہیں، بڑے کٹھن وقت میں میری مدد کی۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہم تیری نیکیاں ہیں اور یہ جانور تیرے اعمال بل تھے، کیا تو نے نہیں سنا ان الحسنات یذبحن السیئات، یعنی نیکیاں گناہوں کو بھگا دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرات غائب ہو گئے۔ اس ہنگامے کے ختم ہوتے ہی میرے ہوش و حواس بجا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ لوگ قبر کو بند کر چکے ہیں اور مجھے تنگ و تاریک قبر میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، گویا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میرے قریبی دوست عزیز و اقارب آل و اولاد سب مجھے اکیلا چھوڑ کر چل دیے. یہ وہی لوگ تھے جن کی آسائش و آرام کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا تھا. ایک تو ان لوگوں کی بے وفائی کا غم, دوسرے تنگ و تاری قبر کی وحشت. میں اتنا رنجیدہ تھا کہ قریب تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے. ایسی غربت و خوف و دہشت سے مجھے کبھی سادتہ نہیں پڑا تھا, اس لیے میں سوائے خدا کے سب سے مایوس ہو کر حسرت و یاس کے عالم میں جنازے کے سرحانے بیٹھ گیا کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے. میں نے یک بار کی محسوس کیا کہ قبر لرز رہی ہے اور لحد کی چھت اور دیواروں سے خاک گر رہی ہے. خصوصاً قبر کی پائتی کی طرف تلاطم زیادہ تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کوئی بڑا جانور ہے جو قبر کو شگافتہ کر کے اندر آیا ہی چاہتا ہے. آخر کار اس طرف سے قبر شک ہو گئی اور میں نے دیکھا دو اشخاص جن کے چہرے نہایت ہی ہیبت ناک تھے اور وہ نہایت ہی قوی تھے, میری قبر میں داخل ہو گئے. یہ عذاب قبر, ماجرائے سوالات و منکر نکیر اور قبر میں سانپ بچھو وغیرہ کا پیدا ہونا بعض روایات میں وارد ہوا ہے. تفصیلات کے لیے چاہیے کہ عقائد کی کتاب مثلا شیخ صدوق علیہ الرحمہ و مجلسی علیہ الرحمہ کی طرف رجوع کیا جائے. یہ لوگ قوی ہیکل دیو کی مانند تھے. ان کے منہ اور نتھنوں سے دھواں اور آگ نکل رہی تھی. ان کے ہاتھ میں لوہے کے گرز تھے جو آگ سے ایسے سرخ تھے گویا ان میں سے شولے اٹھ رہے ہوں. یکایک ان کی کڑک دار آواز قبر میں گونجی. ایسی آواز تھی کہ اس کی کڑک سے زمین و آسمان لرز گئے. انہوں نے اسی آواز میں جنازے سے سوال کیا, من رب ہو, یعنی تیرا رب کون ہے؟ ان کی حیبت اور دہشت سے میرے ہوش و حواس اڑ چکے تھے. زبان میں یارائے جواب نہ تھا, ہمت جواب دے چکی تھی. میں نے سوچا یہ جسد بے روح ان کے سوال کا جواب نہ دے سکے گا, اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اپنے گرزوں سے اس جنازے کو ماریں گے اور قبر آگ سے بھر جائے گی. بس میں نے سوچا کہ ایک اس وحشت ہی سے میرے ہوش اڑے ہوئے ہیں, اگر قبر آگ سے بھر گئی تو یہ نئی مصیبت نازل ہوگی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کے سوال کا میں خود ہی جواب دوں. چنانچہ میں نے اللہ سے لو لگائی کہ اے مصیبت زدوں کے والی, اے بے چاروں کے چارہ ساز, مدد فرما. اور دل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وسیلہ پکڑا, کیونکہ انہی میں اچھی طرح جانتا تھا. میرا عقیدہ تھا کہ وہ مشکل کشا ہیں. میں ان کی قوت و منزلت سے بھی واقف تھا کہ وہ ہر عالم اور ہر منزل میں مدد کر سکتے ہیں. انہی کی محبت میں زندگی گزاری تھی اور انہی کی محبت پر موت آئی تھی. میں جانتا تھا کہ یہ وسیلہ اللہ کی وہ نعمت تھی کہ خطرناک سے خطرناک ترین مواقع پر جب آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے تو یہی نعمت کام آتی ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُمْ بِسُکَارَى, سورہ حج آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے, یعنی قیامت کے میدان میں تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں مدہوش ہیں, اور تم کیا جانو کہ یہ مدہوشی کیا ہے. یہ اللہ کا شدید عذاب ہے, مگر اس وقت بھی مولا ہی کام آتے ہیں. چنانچہ جیسے ہی میں نے ان کا واسطہ دیا تو باوجود اس ہیبت و دہشت کے میرے دل میں قوت آ گئی اور زبان کھل گئی, مگر اتنی دیر تک میرے خاموش رہنے کی وجہ سے ان دونوں حضرات کا غصہ تیز ہو گیا. آنکھوں سے شولے نکلنے لگے, چہرہ اور زیادہ مہیب ہو گیا, اور پہلے سے کہیں زیادہ کڑک دار آواز میں انہوں نے اپنا سوال پھر دہرایا, بتلاؤ تمہارا خدا پروردگار کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا گرد بلند کیا کہ گویا مارا ہی چاہتے ہیں. مگر اب مجھ میں وہ پہلے جیسا خوف نہیں تھا. چنانچہ میں نے نہایت ہی دھیمی آواز میں جواب دیا, میرا معبود خدا یگانہ و بے حمدہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس, السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر, سبحان اللہ عما یشرکون. آیت نمبر 22 و 23 سورہ حشر. ترجمہ, وہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور رحمان و رحیم ہے. وہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, وہ بادشاہ ہے, ہر عیب و نقص سے پاک ہے, امان دینے والا ہے, سارے جہان کا نگہبان ہے, وہ غالب ہے, قادر ہے, یا جبروت و بزرگ ہے, اور وہ ہر عیب سے پاک ہے, اس چیز سے منزہ ہے کہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں. قرآن کی آیت مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ میں دنیا میں نماز صبح کی تعقیب میں اسے ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، اس لیے ان کے سامنے اس کی تلاوت اس لیے ضروری سمجھی کہ آنے والوں پر اپنا افضل ہونا ثابت کر دوں، تاکہ ان کے دل میں یہ خیال نہ گزرے کہ اولاد آدم فضل و کمال سے خالی ہے، اس لیے کہ انہوں نے روز اول ہی خلقت بنی آدم پر اعتراض جڑ دیا تھا، ان لوگوں میں فساد و خونریزی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جیسے ہی میں نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ان کا غصہ اتر گیا، چہرے کی کرختگی دور ہو گئی، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق علماء اسلام سے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے باقی سوالات نرمی سے کریں۔ مگر دوسرے نے کہا کہ ہم اس سے سوالات پوچھنے پر اللہ کی جانب سے معمور ہیں، اور ہمارے سوال دریافت کرنے کی یہی رفتار آخر تک باقی رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے رویے کا انحصار آخری سوال کے صحیح جواب پر ہے، اور وہ ابھی معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی ڈیوٹی پر بہرحال صحیح طور سے انجام دینا ہے۔ یہ شخص جو کچھ بھی ہے، ابھی اس کا ہماری نظر میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپس کی اس گفت و شنید کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا، من نبیوں کا، بتلاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ مگر اب میرے قلب میں اچھی خاصی قوت آ چکی تھی، آواز میں بھی پہلا جیسا دھیما پن نہیں تھا، زبان کھل چکی تھی، لہذا اس سوال کا میں نے بلا تکلف فوراً جواب دیا، نبی رسول اللہ علم ناس کافت محمد ابن عبداللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین و سید المرسلین۔ اس جواب کے ساتھ ہی ان کا غیظ و غضب بالکل ختم ہو گیا، ان کے چہرے پر بشاشت کے آثار پیدا ہو گئے، اور میرے اوپر بھی جو دہشت سوار تھی وہ ختم ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد ان حضرات نے کتاب و قبلہ اور امام و خلیفہ رسول اللہ کے متعلق سوالات کیے، میں نے جواب میں عرض کیا، کتابی قرآن الکریم وقد نزل من رب الرحیم علی نبی الحکیم وقبلتی کعبۃ والمسجد الحرام حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ المسجد الحرام ظاہرا و باطنا علی حق متعال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین وائمتی خلفائی نبی اثنا عشر اماما ولہم علی ابن ابی طالب واخرهم حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان مفترض الطاعت والمعصومون من الخطا والرزل والشهداء ومعصومون من الخطا والزلل شہداء دار الفنا والشفاء دار البقاء۔ یعنی میری کتاب قرآن کریم جو اللہ رحمان و رحیم کی طرف دانا و بینا پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، قبلہ میرا کعبہ ہے، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو عبادت کے وقت اس کی طرف رخ کر لو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنا رخ میں خدا کی طرف کرتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان کی گردش قائم ہے، میں مسلم حنیف ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے امام و خلفاء و نبی 12 ہیں، جن میں پہلے حضرت علی ابن ابی طالب و آخری حضرت حجت ابن حسن عسکری، یہ سب حضرات واجب الاطاعت ہیں، معصوم ہیں، ہر قسم کی خطا اور گناہ سے پاک ہیں، یہ دنیا میں میرے اعمال کے گواہ اور آخرت میں میری شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ تھا جواب کا ترجمہ۔ آئیے پھر اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ پھر میں نے ان میں سے ایک ایک امام کا نام و حسب و نسب تفصیلا بیان کیا، پس انہوں نے کہا کہ یہ لمبی چوڑی تفصیلات بیان کرنا ضروری نہیں، ایک کلمے کا جواب صرف ایک کلمہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے فوراً کہا، مگر آپ کے لیے اس سے زیادہ تفصیل ضروری تھی، کیونکہ آپ حضرات ہم لوگوں سے روز اول ہی سے بدگمان تھے، آپ نے ہماری خلقت پر اعتراض کیا، گویا فعل حکیم پر اعتراض کیا، اور اس دن سے جب میں نے آپ حضرات کے اعتراض کو سمجھا ہے، میرے دل میں کچھ گرانی پیدا ہو گئی، اور میں نے عہد کیا تھا کہ کبھی آپ حضرات سے مٹ بھیڑ ہوئی تو میں خود آپ لوگوں سے سوالات کر کے اچھی طرح بحث کروں گا، مگر افسوس کہ ملاقات بھی ہوئی تو کس عالم میں، جبکہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں اور آپ حضرات اللہ کی طرف سے مجھ سے عقائد کے بارے میں سوال کرنے پر معمور ہیں، اب میری مجال کہاں؟ یہ کہہ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی اور منتظر رہا کہ دیکھوں اب مجھ سے کیا سوال ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے مزید کوئی سوال نہ کیا، بس سخت لہجے میں صرف اتنا پوچھا کہ یہ جوابات تم نے کہاں سے سیکھے۔ اس سوال پر مجھے فکر دامنگیر ہوئی، اس لیے کہ عقائد و اصول دین کے متعلق جو دلائل میں نے دار فانی میں تیار کیے تھے، کیا ضرور ہے کہ وہ صحیح ہوں؟ ممکن ہے خود ارسطو، جو فلسفیانہ دلائل کا باوا آدم سمجھا جاتا تھا، غلطی پر ہو، اس لیے کہ اس کی بعض فلسفیانہ نازشیں میرے پیش نظر تھیں۔ دوسرے کہ اگر وہ دلائل و براہین صحیح بھی تھے تو دنیائے تیرا تاریخ کے لیے تھے، کیونکہ عصا کی ضرورت اندھیرے میں ہے، مگر اب جبکہ تاریکیاں چھٹ چکی ہیں، ہر چیز روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے، یہاں تو اندھے کو بھی عصا کی ضرورت نہیں، وہ دلائل میرے یہاں کس کام آئیں گے؟ پھر یہ لوگ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ خدارا میں یہاں نو وارد ہوں، اور ابھی اس جہان کی اصطلاحات اور یہاں کی مخلوقات اور اشخاص کی افتاد طبع سے بالکل نابلد ہوں۔ پروردگار تجھے واسطہ علی بن ابی طالب کا میری مدد فرما۔ میں اسی طرح اپنے تفکرات میں گم تھا اور مناجات میں مشغول تھا تو ان کا نعرہ جو آسمانی بجلی سے زیادہ کڑکدار تھا فضا میں گونجا، بتلاتا کیوں نہیں کہ تو نے جو کچھ کہا وہ کہاں سے سیکھا؟ اب جو میں نے ان کی طرف نظر کی تو گویا نگاہ چہرے پر ٹھہرتی ہی نہ تھی، ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، ان سے شولے نکل رہے تھے، چہرہ خوفناک اونٹ کی طرح سے انہوں نے منہ پھاڑ رکھے تھے، اور ان کے بڑے بڑے زرد و خوفناک دانت نظر آتے تھے۔ انہوں نے اپنے گردہائے آتشی بلند کر رکھے تھے، گویا مارنے ہی والے ہیں۔ یہ دیکھ کر شدت، ہیبت و وحشت سے میرے ہوش اڑ گئے۔ اس وقت گویا مجھ پر الہام ہوا، چنانچہ میں نے نحیف آواز میں انہیں جواب دیا، حالانکہ خوف کی وجہ سے میری آنکھیں بند تھی، کہ ذالک الامر ہدانی اللہ علیہ، یعنی ان عوامر کی طرف خدا نے میری ہدایت فرمائی ہے۔ پس ان کی آواز آئی، یعنی اس طرح سو جاؤ جیسے دلہن حجلہ عروسی میں سوتی ہے۔ پس وہ چلے گئے، مگر میرا حال یہ تھا کہ گویا میں سو گیا ہوں یا شدت خوف سے بے ہوش ہو گیا ہوں، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس دہشت و اضطراب سے مجھے نجات مل گئی، اور میں واقعی چین سے سو گیا۔ جب میرے ہوش و حواس ٹھکانے آئے اور میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں دیکھا جس میں بہترین فرش بچھا ہوا تھا، اور ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان جس کے بال نہایت ہی حسین تھے، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، میرے قریب بیٹھا تھا۔ میرا سر اس کے زانو پر تھا اور وہ میرے بیدار ہونے کا منتظر تھا۔ میں اس کی تعظیم و تواضع کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور میں نے اس نوجوان کو سلام کیا، وہ بھی مسکراتا ہوا اٹھا اور میرے سلام کا جواب دیا، مجھ سے بڑی محبت سے پیش آیا، گلے ملا اور مجھ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں کوئی پیغمبر یا امام نہیں ہوں، بلکہ تیرا رفیق و دوست ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ جناب کی تعریف، حضور کا اسم مبارک کیا ہے؟ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے رفیق ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میرا نام ہادی ہے، اور مجھے ابو الوفا اور ابو تراب بھی کہتے ہیں۔ وہ آخری جواب جو تو نے دیا میں نے ہی تیرے دل میں القا کیا تھا، اور اگر تو وہ جواب نہ دیتا تو وہ لوگ تیری ان آہنی گرزوں سے اچھی طرح مرمت کرتے، اور تیری قبر جہنم کی آگ سے بھر جاتی۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے مراحم و احسانات کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ واقعی میں آپ کا آزاد کردہ ہوں، مگر میرے نزدیک وہ آخری سوال جو انہوں نے کیا بے فائدہ تھا، اور خامخواہ بحث کو طول دینا تھا، اس لیے میں نے عقائد اسلامی کے متعلق سوالات کے جواب درست دیے تھے، اور وہ امور واقعی جن کا کوئی شخص اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے ان میں چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کسی کے ہاتھ پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیں اور وہ کہے کہ میرا ہاتھ جل رہا ہے، تو اسے یہ کہنا فضول ہے کہ تو کیوں کہتا ہے کہ میرا ہاتھ جل رہا ہے، اور اگر کوئی جاہل پوچھ بیٹھے تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ کیا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا کہ میرے ہاتھ پر دہکتا ہوا انگارہ رکھا ہوا ہے؟ اور یہ ان کا آخری سوال اسی قسم کے سوالات کے زمرے میں آتا ہے۔ ہادی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا قول عملاً مطابق واقعہ نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ زبان سے تو صحیح کہہ رہا ہے مگر دل سے اعتقاد و عقیدہ نہ رکھتا ہو، کیونکہ دل سے پختہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ عقیدہ قلبی عمل کرنے کا محرک بن سکے، ورنہ بدعقیدہ صرف زبان سے کہتا ہے عمل نہیں کرتا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم, یعنی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے, اور ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. روز اول بھی الست اولا بربکم کے جواب میں سب نے بلا نہیں کہا تھا, اور اقرار ربوبیت و مانویت حق اس طور پر نہیں کیا تھا جیسا کہ چاہیے تھا. میں نے دریافت کیا کیوں, جواب ملا کہ جہاں مادی جہان مادی میں جب انسان تکلیف شرعی کی امتحان گاہ میں آتا ہے تو بعض لوگ احکام شرعی بجا نہیں لاتے اور امتحان گاہ سے خارج ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ موت کے بعد اس عالم کی پہلی منزل میں بھی تقریباً سب مومن و منافق ان سوالات کے جواب درست اور مطابق واقعہ دیتے ہیں. اور یہ آخری سوال اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اگر عقیدے نے قلب میں گھر کر لیا ہے تو جواب وہ ہوتا ہے جو تو نے دیا, اور اگر دین و ایمان و عقائد تقلیدی لے کر آیا ہے تو گویا اس کا تعلق چونکہ قلب کی گہرائیوں سے نہیں ہوتا اس لیے یہاں وہ جنس بے فائدہ قرار پاتی ہے. جیسا تمہیں خود معلوم ہے کہ احادیث معصومین میں یعنی تفصیل وارد ہوئی ہے, میں نے عرض کیا کہ بے شک احادیث معصومین میں یہی تفصیل وارد ہوئی ہے, لیکن سوال و جواب کے وقت کی دہشت اور وحشت کی وجہ سے میرے ہوش و حواس ٹھکانے نہ تھے, اس لیے میں بھول گیا تھا. آپ میری مدد کو پہنچے, خدا آپ کو جزائے خیر دے, اور خدا کرے مجھ پر وہ وقت نہ پڑے جب آپ میرے ہمراہ موجود نہ ہوں. اب فرمائیے کہ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں جبکہ میرا آپ سے سابقہ کبھی نہیں پڑا, اور آپ مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آپ کی جدائی کو میں اپنے لیے ہلاکت سے کم نہیں سمجھتا. اس نے جواب دیا کہ میں پہلے دن سے ہی تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے محبت رکھتا ہوں, لیکن تم نے کبھی مجھے اس لیے محسوس نہیں کیا کہ جہان مادی میں تمہاری بینائی میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم مجھے دیکھ سکتے. میں اصل میں وہی رشتہ محبت و الفت ہوں جو تمہیں علی ابن ابی طالب اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام سے تھا, جس میں یہ محبت جتنی ہوتی ہے اتنا ہی میرا سابقہ اس شخص سے ہوتا ہے, یعنی بقدر قابلیت, اور اسی وجہ سے میرا نام ہادی ہے, یعنی محبت اہل بیت اعمال خیر کی طرف ہدایت کرتی ہے, مگر بقدر استعداد, یعنی میں تمہارا ہادی تھا تمہاری نسبت سے, اور وہ یعنی علی ابن ابی طالب تم تمام پرہیزگاروں کے ہادی اور پیشوا و امام ہیں. وذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یعنی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, اور یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اور ہیں تمہارا وہی تمسک و وابستگی ہوں جو تمہیں ان حضرات سے تھی, یعنی عروۃ الوثقی, فمن یکفر بالطاغوت ومن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لانفصام لہا, اور میں تم سے ہرگز جدا نہیں ہوتا الا یہ کہ تم خود خواہش نفسانی کی وجہ سے مجھ سے دور ہو جاؤ, اور یہی وجہ ہے کہ میری کنیت ابو الوفا اور ابو تراب ہو گئی ہے. یہاں پر مؤلف نے محبت علی و اہل بیت کو مجسم بنا کر پیش کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے محبت اہل بیت ہر منزل پر کام آتی ہے. چنانچہ حضور اکرم کی حدیث بہت مشہور ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, یعنی جو محبت اہل بیت پر مرا وہ شہید مرا. امام محمد باقر نے ابو خالد قابلی سے ارشاد فرمایا کہ ابو خالد خدا کی قسم ہم اہل بیت کی محبت مومن کے دل میں اس طرح نور دیتی ہے جیسے چمکتا ہوا سورج دن کو روشنی دیتا ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام رکھا ہے اور اسی کا ہمیں حکم ہے, اور وہ اللہ کی رسی محبت اہل بیت ہے, مگر محبت کا صرف زبانی دعویٰ درست نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو. جیسا کہ امام حشتم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس نار جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں ہے, اور ہماری شفاعت خدا کے عدل پر غالب نہیں آ سکتی, جو اس کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے, اور جو اس کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. پس معلوم ہوا کہ محبت کا دعویٰ جب ہی درست ہے جب اعمال بھی ایسے ہوں جو ان بزرگوں کو پسند ہوں, ورنہ محبت اہل بیت کے بھروسے پر گناہ کرتے رہنا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. قصہ کوتاہ میری خلقت نور علی سے ہے, میری خلقت نور علی سے ہے, اور میں تیرے دل میں تیری استعداد کے مطابق رہا کہ کتنا تو نے اس محبت کے دعوے کے ساتھ آن جناب کے احکامات پر عمل کیا اور میرا تیرے ساتھ رہنا میرے اختیار کے لحاظ سے بس اتنا تھا کہ جب تو نیکیاں کرتا تھا میں تیرے ہمراہ ہوتا تھا اور جب تو معصیت کرتا تھا میں تجھ سے دور چلا جاتا تھا. اسی طرح اس عالم میں بھی میں تیرے ساتھ اس وقت تک رہوں گا جب تجھے تیری نیکیوں کا اجر ملے گا, مگر جب معصیت پر گرفت ہوگی تو تُو مجھے اپنے ہمراہ نہ پائے گا. جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں ارشاد ہوتا ہے, بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, یعنی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا مگر یہ بندے خود اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں. بہرحال آج تیری زندگانی دنیا کا آخری دن ہے اور عالم آخرت کا پہلا دن ہے. اب میں جاتا ہوں, تم فی الحال آرام کرو. میں تو ایک امانت الہی ہوں جو تمہیں سپرد کی گئی تھی. میرے ذکر سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے, مگر مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ تُو نے قرآن کو بار بار پڑھا اور آج تو مجھے پہچانتا تک نہیں. خدا حافظ. ہادی چلا گیا اور میں اکیلا رہ گیا. اب میں نے غور کرنا شروع کیا تو یہ عہدہ کھلا کہ حقیقت میں انسان کے لیے دنیاوی زندگی ایک خواب کی مانند ہے اور موت کے بعد گویا وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے, اور اس بیداری میں اس خواب کی تعبیر حقیقت بن کر سامنے آتی ہے. بالکل جیسے سکندر ذوالقرنین کا قصہ ہے کہ جب وہ بحر ظلمات پر پہنچا تو جس نے وہاں کی ریت اٹھائی تھی وہ جب روشنی میں پہنچا نادم ہوا, اور جس نے نہیں اٹھائی وہ بھی پشیمان ہوا اور افسوس کرتا رہا. ہائے افسوس. علامہ فرطا فی جنب اللہ سورہ زمر میں آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے, یعنی افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اللہ کے جوار میں گناہ کیے, یعنی گناہ کرتا رہا اور خدا کو حاضر و ناظر نہ جانا. لیکن اب افسوس کرنا اور نادم ہونا بیکار ہے, کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. میں اسی غم و اندو میں گرفتار تھا کہ مجھے کچھ نیند آ گئی. ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک اور آفت کا سامنا ہوا. میں نے محسوس کیا کہ دو آدمی میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. دائیں طرف والا خوبصورت ہے جبکہ بائیں طرف والا کریہ المنظر ہے, اور وہ دونوں جسم کے اعضا کو سر سے پیر تک سونگ رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی فائلیں ہیں اور سونگ سونگ کر ان میں کچھ لکھتے جا رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ کچھ چھوٹے بڑے ڈبے لائے ہیں, ان میں کچھ چیزیں رکھتے جاتے ہیں اور انہیں مضبوطی سے بند کر کے سر بمہور کرتے جاتے ہیں. بعض اعضا مثلاً دل, قوت خیال, قوت واہما, دماغ, آنکھیں, زبان اور کان وغیرہ کو بار بار سونگتے ہیں, آپس میں سرگوشی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ و سہبارہ سونگتے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں اور ان ڈبوں میں کچھ ڈال کر پھر سر بمہور کر دیتے ہیں. میں نے اپنے جسم کو بالکل ساکت کر لیا کہ کہیں انہیں یہ پتا نہ چل جائے کہ میں بیدار ہوں, مگر میں وحشت زدہ بہت تھا کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ میرے اچھے برے اعمال کو پرکھ رہے ہیں, انہیں ضبط تحریر ملا رہے ہیں. معلوم ہوتا تھا کہ وہ خوب رو شخص میرا خیر خواہ تھا, کیونکہ ان کی آپس کی سرگوشیاں جو میں تھوڑی بہت سن پا رہا تھا ان سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خوش شکل ہستی میرے بعض افعال قبیحہ کو لکھنے نہیں دیتی تھی, کیونکہ میں اس عمل سے توبہ کر چکا تھا. بعض اوقات وہ کہتا تھا کہ اس کی اس برائی کا فلاں نیک عمل سے ازالہ ہو گیا, اب یہ گناہ نیکی سے بدل گیا. جس طرح سیر خالص مٹی کو سونا بنا دیتی ہے, اسی وجہ سے خوش شکل آدمی سے مجھے یہ گناہ محبت سی ہو گئی تھی. جب وہ لکھ چکے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے وہ تحریر کردہ دفتر لپیٹ کر میری گردن میں توق کی طرح ڈال دیے, اور وہ سارے ڈبے جو انہوں نے سیل بند کیے ہوئے تھے وہ ایک بڑے تھیلے میں رکھ کر وہ تھیلا میرے سر کے پاس رکھ دیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک آہنی شکنجا لائے. یہ شکنجا بڑا مضبوط تھا اور بالکل میرے جسم کے برابر تھا. انہوں نے مجھے شکنجے میں رکھا, اس کے بعد نٹ بولٹ کس کر بند کر دیا. اب جو انہوں نے اس کا لیور گھمایا تو شکنجا آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہوا, اور آخر کار وہ اتنا تنگ ہو گیا کہ سانس لینا محال ہو گیا, اور میں اس میں ایسا محبوس ہوا کہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہ سکتا تھا, اور وہ اس کے پینچوں سے جلدی جلدی گھمائے جا رہے تھے, یہاں تک کہ وہ شکنجا جو میرے جسم کے برابر تھا تنگ ہو کر بالکل ایک چھوٹی سی دیگچی کے مانند ہو گیا. چھوٹا اور گرم میری ساری ہڈیاں چٹخ چٹخ کر ٹوٹ گئیں اور بلا تشبیہ میرے جسم کا تیل نکل گیا. یہ تیل جو مثل تارکول کے سیاہ تھا انہوں نے اس سیاہ تیل کو اٹھا لیا مگر میں بے ہوش ہو گیا اور کچھ نہ سمجھا کہ کیا ہوا. اب جو ہوش آیا تو میرا سر ہادی کے زانو پر تھا. میں نے کہا ہادی معاف کرنا, میرا حال اتنا خراب ہے کہ اٹھ نہیں سکتا اور اس بے ادبی کے لیے مجھے معذور و مجبور سمجھیے. میرے تمام اعضا شکستہ ہو چکے ہیں, ابھی میرے سانس کی روانی میں بحالی نہیں ہوئی ہے, میرے الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے ہیں. اس وقت میری آواز بالکل کمزور ہو گئی تھی, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, گویا میں ہادی سے شکوا کر رہا تھا کہ آپ ایسے وقت کیوں موجود نہیں تھے. یہ پہلا فشار تھا جس سے میرا واسطہ پڑا تھا. ہادی مجھے تسلی و تشفی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں پیش آیا ہے اس جہان کی منزل اول کے لوازمات سے ہے, اور یہ واقعات ہر شخص کے ساتھ پیش آتے ہیں اور یہ صرف تم سے ہی مخصوص نہ تھے. بہرحال جو ہوا سو ہوا, اب امید ہے کہ تمہیں ایسے حالات سے سابقہ نہیں پڑے گا. دوسرے یہ کہ عالم آخرت کے تمام خطرات تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں. یہاں پر فشار قبر و عالم برزخ کے دیگر عذاب انسان کے ان گناہوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی توبہ نہ کی گئی ہو, اس سے ایمان و کفر کا تعلق نہیں ہے. ممکن ہے کوئی مومن خالص ہو مگر چونکہ معصوم نہیں ہے اس لیے اسے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اس لیے آدمی اتنے گناہ کرے جتنا عذاب سہنے کی اس میں سکت ہو. جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ بزرگ